اتوار 26 اپریل کے سیربین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. نیپال میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 ہو گئی. کیا مقامی یا عالمی سطح پر آنے والی امداد متاثرین تک پہنچ سکی؟
یہ بہت ہی پھیلا ہوا ہے اور ایوریسٹ تک بھی, جہاں جو ماؤنٹینئرنگ ہو رہی ہے وہاں بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ مرے ہیں وہاں.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. نیپال میں آنے والے بدترین زلزلے میں اطلاعات ہیں کہ 2300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. وہاں آج ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 بتائی جاتی ہے. نیپال میں امدادی کاموں کی تفصیلات کے ساتھ ذیشان حیدر.
نیپال کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری ہے. بین الاقوامی طبی امدادی ٹیمیں دیگر ضروری اشیاء سمیت نیپال پہنچ گئی ہیں, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں فوری طور پر مزید ٹینٹس, پانی اور کفن کی ضرورت ہے. ادھر ملکی حکام نے کھاٹمنڈو میں فوجی پریڈ کے میدان میں زلزلے سے متاثرہ بے گھر افراد کے لیے ٹینٹ لگائے ہیں. دوسری جانب ماؤنٹ ایوریسٹ میں کوہ پیماؤں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 61 کوہ پیما زخمی ہیں. تاہم 100 کے قریب کوہ پیما پہاڑوں میں بنے کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے سبی میں بم کے ایک دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 4 بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. سبی پولیس اہلکار نے بتایا کہ تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک سائیکل پر نصب کیا گیا تھا. پاکستان بھر کے 43 میں سے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون 67 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف 43 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور ایم کیو ایم 18 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے, جبکہ 57 آزاد امیدوار بھی کامیاب قرار دیے گئے ہیں. پاکستان میں یورپی یونین کے وفد نے انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور دا سیکنڈ فلور کی ڈائریکٹر سبین محمود کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مجرموں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ اروزگان میں ایک مشتبہ اندرونی حملے میں صوبائی پولیس کے چیف اور ایک شہری ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
حکام کے مطابق پولیس چیف گلاب خان کو ایک ساتھی پولیس آفیسر نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر تلاشی لے رہے تھے. اس سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ صوبے کے سابق پولیس چیف کی ایک خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد گلاب خان کو حال ہی میں صوبے کے قائم مقام پولیس چیف کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا. کسی بھی گروہ نے حالیہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
برونڈی کے دارالحکومت بجمبورا میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپ سمیت ہوائی فائرنگ کی ہے. برونڈی میں تشدد کے حالیہ واقعات صدر پیری کورونزیزا کو تیسری مدت صدارت کے لیے منتخب کیے جانے کے بعد کے ایک روز بعد ہی شروع ہوئے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر نے تیسری بار صدارت کے عہدے پر منتخب ہو کر آئینی بغاوت کی ہے. ملائیشیا میں پولیس نے دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ایک درجن کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا ہے. ان افراد کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ ان کا تعلق شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے ہے اور وہ دارالحکومت کوالالمپور کے اندر یا ارد گرد کے علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. واضح رہے کہ کل پیر کے روز علاقائی تنظیم آسیان کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے, جس میں شرکت کے لیے تمام سربراہان کوالالمپور پہنچ چکے ہیں اور شہر کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. امریکی شہر بالٹیمور میں لوگوں نے ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے دکانوں اور پولیس کی کاروں پر حملے کیے ہیں. پولیس کے شہر کے مرکز میں افریقی نژاد امریکیوں کے ہجوم کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں. شامی جہادیوں کے ہاتھوں مخوی بنائے گئے سویڈن کے 2 شہری واپس ملک اپنے خاندان کے پاس پہنچ گئے ہیں. ٹامس اولسن اور مارٹن رین نامی ان افراد کو 18 ماہ پہلے شام میں القاعدہ سے منسلک شدت پسند گروہ النصرہ فرنٹ نے اس وقت اغوا کر لیا تھا جب وہ شام اور اردن کی سرحد پر امدادی کاموں میں مصروف تھے. سویڈن کے وزیر خارجہ نے ان افراد کی رہائی میں مدد کے لیے فلسطین اور اردن کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان افراد کی رہائی کے لیے تاوان ادا کیا گیا یا نہیں. یہ آواز ڈیوڈ بوئی کے گانے سٹنگ ان ا ٹن کین فار ابو دا ورلڈ کی ہے, جسے خلاباز کرس ہیٹفیلڈ نے خلا میں گایا اور انٹرنیٹ پر لگایا جو بے حد مقبول ہوا. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے خلا بازوں کو اپنے بے شمار دیگر فرائض کے علاوہ یہ کام بھی سونپا جاتا ہے کہ وہ حیران کن نظارے دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں. 2013 میں کمانڈر کرس ہیٹفیلڈ نے خلائی اسٹیشن پر اپنے 5 مہینے کے قیام کے دوران سوشل میڈیا پر سینکڑوں تصویریں دکھائیں. انہیں یہ مشورہ ان کے بیٹے نے دیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے سپی میں اتوار کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں. اس خبر کے تفصیل سیربین میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے، لیکن پہلے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں. نیپال میں آج ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 ریکارڈ کی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 2300 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اندیشہ ہے کہ زلزلے کے مرکز کے علاقے آئندہ 24 گھنٹوں میں تیز بارش یا طوفان کے زد میں ہوں گے. بیرونی امدادی کاروائیاں تیزی سے چل رہی ہیں، تاہم نقصانات کا مکمل اندازہ لگانا ابھی بھی ممکن نہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
زلزلے کے متاثرین نے رات خوف کے عالم میں کھلے آسمان تلے اور سرد موسم میں گزاری. دن تو نکل آیا لیکن ایک انجانے خوف نے انہیں گھیرے رکھا، کہیں ایک اور آفت تو ان کی منتظر نہیں.
ہم کچھ ایسی افواہیں سن رہے ہیں کہ ایک دوسرا بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اس لیے ہم یہاں سو رہے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں اور ضرورت پڑنے پر فوراً بھاگ سکیں.
دارل حکومت کٹھمنڈو کے فوجی پریڈ گراؤنڈ میں خیمے نصب ہیں، جہاں ہزاروں بے گھر افراد موجود ہیں، یا اگر کچھ کے گھر سلامت بھی ہیں تو وہ ان میں جانے سے خوفزدہ ہیں. آج آنے والے دوسرے شدید نوعیت کے زلزلے نے ان پریشان حال لوگوں کے دل ایک بار پھر دہلا دیے. کہتے ہیں،
اگر دوبارہ زلزلہ آیا اور ہمیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا تو ہم زندہ دفن ہو جائیں گے. میں اور میرا خاندان زلزلے کے بعد سے کمروں میں نہیں گئے، ہم بہت خوفزدہ ہیں.
پوکھرا شہر میں بھی لگ بھگ 1000 افراد کھلے میدان میں لگی ایک خیمہ بستی میں موجود ہیں، جبکہ شہر کے ہسپتال میں بھی مریضوں کا علاج کھلے آسمان تلے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عمارت کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں. بچوں کے عالمی امدادی ادارے پلان انٹرنیشنل کی ایک اہم کارکن تانیا بیرین نیپال میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں. وہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں سفر کر رہی تھیں جب یہاں آج ایک دوسرا شدید زلزلہ آیا. کہتی ہیں،
ہم بالکل دور دراز کے علاقوں اور قصبوں میں سفر کر رہے تھے. اسی دوران اچانک سڑک ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، ہم عمارتوں کو لرزتا دیکھ سکتے تھے. ہم نے کھڑی کاروں ہی نہیں بلکہ بڑی گاڑیوں کو روڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لڑکتے دیکھا. کاٹھمنڈو میں کئی آفٹر شاکس آئے، مجھے یاد نہیں 7 تھے یا 8، یہ تمام رات آتے رہے. لیکن آج کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ جھٹکا تو واقعی بہت شدید تھا، یہ اتنا ہی برا تھا جتنا کل کا.
متاثرہ علاقوں میں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم امدادی کاروائیوں میں دشواریوں کا سامنا ہے. دارالحکومت کٹھمنڈو کی گنجان آبادی کے علاقے کی تنگ گلیوں میں مشینری پہنچانا مشکل ہو رہا ہے. بہت سے بین الاقوامی امدادی اداروں کی ٹیمیں یہاں پہنچ چکی ہیں، جبکہ پاکستان، بھارت، چین اور امریکہ سمیت متعدد ممالک سے امدادی سامان نیپال پہنچنا شروع ہو گیا ہے. عالمی امدادی ادارے آکسفیم کی ایک اعلی عہدیدار جین کوکنگ نے بتایا کہ نیپال میں ان کے ادارے نے پہلے ہی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے خطرے کے پیش نظر امدادی سامان اکٹھا کر رکھا تھا.
We all knew that something like this was coming. हम सब जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये 2 दिनों में होना है या 20 बरस, ये तो वाज़े नहीं था। और यूं खटमंडू के गोदामों में पहले ही से पानी, खुराक और दीगर अशिया ज़खीरे कर ली गई थी, जो लोगों तक भी पहुंचा दी गई हैं। मगर जो वाकई अहम है वो ये कि इजाफी इमदाद जल्द अज जल्द पहुंचे, क्योंकि जो भी मुमकिन तौर पर मौजूद है इससे कहीं ज्यादा दरकार है।
उधर 100 के करीब कोह पैमा माउंट एवरेस्ट के कदरे बुलंदी पर वाके एक कैंप में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने में खराब मौसम के बायस दुश्वारियों का सामना है, जबकि बेस कैंप में मौजूद 61 जख्मियों में से शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए करीबी कस्बे के अस्पताल पहुंचाया गया है। कैंटन कूल एक कोह पैमा है और इस तमाम इलाके से बखूबी आगाह है, कहते हैं
मौसमी हालात अबतर हैं। माउंट एवरेस्ट तक कल कोई हेलीकॉप्टर आ जा नहीं सका। बेस कैंप में मौजूद लोग अगरचे मुश्किल हालात में हैं, लेकिन उनके पास बेहतर तिब्बी सहूलियात होती हैं। लिहाजा असल काम हलाक होने वालों को एवरेस्ट के बेस कैंप से खटमंडू पहुंचाना है, और ये आसान है निस्बतन उन दूर दराज के मुतासिरा इलाकों के जहाँ तिब्बी इमदाद भी नहीं। वहाँ से हलाक होने वालों को लाना बेहद दुश्वार है।
नेपाल में दूर दराज के मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन इलाकों में मौसलात का निजाम बुरी तरह मुतासर है, जिसके बायस हुकाम कहते हैं कि नुकसानात और हलाकतों का दुरुस्त अंदाजा लगाना अभी मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज आने वाले इस जलजले से बांग्लादेश, भारत और चीन में तिब्बत के इलाके के लोग भी मुतासर हुए हैं। जलजले से शुमाली भारत में होने वाली हलाकतों की तादाद 62 हो चुकी है।
नामा निगारों के मरासलों का खुलासा सुना रही थीं मासूमा मलिक। नेपाल में आने वाले जलजले के झटके दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ कोह हिमालया में भी महसूस किए गए, और कई मकामात से बर्फानी तोदे गिरने और चट्टाने सरकने की खबरें मिल रही हैं। मजीद तफसील सुना रहे हैं हमारे साथी उमर आफरीदी।
नेपाली हुकाम का कहना है कि कोह हिमालया की एवरेस्ट की चोटी के निचले हिस्से में आज फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, और इनके नतीजे में मजीद बर्फानी तूदे और चट्टाने सरकी हैं। ताहम झटकों की इस नई लहर में किसी कोपेमा के मरने या जख्मी होने की सरेदस्त कोई इतला नहीं। कोपेमा अर्जुन वचपाल मकालो चोटी के बेस कैंप में थे जब जलजले के झटकों की नई लहर आई। उन्होंने अपने वीडियो फोन पर यह पैगाम रिकॉर्ड किया।
From Makalu ABC, we just felt some fresh tremors here. Big pieces of ice just came down from this glacier today, and it didn't seem so good. It seemed.
मैं मकालो चोटी के बेस कैंप में हूँ। हमने अभी-अभी जलजले के ताज़ा झटके महसूस किए हैं। करीबी ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। सूरत हाल अच्छी नहीं और मौसम के भी बेहतर होने के आसार नहीं। सुबह के वक्त कुछ बेहतरी आई थी, जिसका फायदा उठाते हुए बाज़ कोपेमा नीचे आ गए थे।
हुकाम के मुताबिक 100 के करीब कोपेमा पहाड़ के बालाई हिस्से में कायम कैंपों में फंसे हुए हैं, ताहम ये लोग महफूज हैं। सनीचर के रोज एवरेस्ट के इस हिस्से में 17 कोपेमा हलाक और 60 के लगभग जख्मी हो गए थे। नेपाल के वजीर सियाहत दीपक चंद्रा अमातिया ने बीबीसी को बताया कि मुतासिरीन की इमदाद के लिए टीमें रवाना की जा चुकी हैं, ताहम खराब मौसम की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एवरेस्ट की चोटी के बेस कैंप में पड़ाव डालने वाले बास कोपेमाओं ने बीबीसी को अपनी सरगुजश्त बताते हुए कहा कि जिस वक्त पहाड़ी तूदे गिरने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो भी गिरती हुई बर्फ के साथ किसी खाई में गिर जाएंगे। बास कोपेमाओं का कहना था कि वो खुद को खुशनसीब समझते हैं कि वो जिंदा हैं, मगर उन्हें लगता है कि अब वो एक लंबे अरसे तक इस पहाड़ का रुख नहीं करेंगे। सिंगापुर से आने वाले कोपेमा जॉर्ज फोलशाम ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि उन्हें महसूस हुआ जैसे सफेद रंग की एक 50 मंजिला इमारत उन्हें अपने साथ ले जाएगी। उनके बकौल वो जमीन पर गिरे, संभले और फिर गिर गए। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं, मगर जब तूदे का जोर टूटा तो उन्हें यकीन नहीं आया कि वो जिंदा हैं। एक बरतानवी नौबयाता जोड़े ने जो हनीमून मनाने के लिए एवरेस्ट की चोटी सर करने की कोशिश में था, अभी कैंप 1 पहुंचकर पड़ाव डाला ही था कि उन्हें जलजले ने आ लिया। दुल्हन एलेक्स चपैती ने बाद में एक ब्लॉग में अपनी कैफियत के बारे में लिखा कि जमीन बड़ी शिद्दत के साथ हिलने लगी, और जब वो अपने टीम लीडर के कहने पर खेमों से निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तूदा उनकी जानिब लुढ़क रहा है। वो मजीद लिखते हैं कि इस बर्फानी तूफान के बाद उन लोगों ने अपने खेमे एक ज्यादा महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। ताहम इतवार को आने वाले झटकों ने कोपेमाओं के अंदर खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी। कोपेमा डेनियल मजूर ने अपने ट्वीट पैगाम में अपनी कैफियत यूं बयान की। यहां कैंप 1 में बड़ा खौफ है, 3 जानिब से बर्फानी तूदे गिर रहे हैं। ऐसे में कैंप 1 एक छोटा सा जजीरा लगता है। ہمیں نشیب میں موجود اپنی ٹیم کی فکر لاحق ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ یہ تھا ڈینیل کا ٹویٹ پیغام۔
یہ تھے عمر افریدی۔ نیپال میں کل آئے زلزلے کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا نیپال میں مقیم ایک صحافی سی کے لال سے، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ نیپال میں کس پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور زلزلے کے بعد کیا تصویر سامنے آئی ہے۔
ایسی تباہی تو سوچ سے بھی باہر کی بات تھی۔ تقریباً 80 سال بعد اس پیمانے پر ارتھکویک ہوا ہے نیپال میں، اور کاٹھمنڈو میں جہاں آبادی بہت ڈینس ہے ایسی جگہ میں ظاہر سی بات ہے کہ نقصان بھی کافی ہوا ہے، اور پہاڑوں میں جہاں پہنچنا مشکل ہے وہاں کا تو ابھی تک اندازہ بھی نہیں ہے۔ سرکار کا دعوی ہے کہ 2500 سے زیادہ لوگ ہتاحت ہوئے ہیں اور گھائلوں کی سنکھیا 5000 سے زیادہ ہے، مگر وہ اس سے کافی زیادہ ہونے کی آشنکا ہے کیونکہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کبھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آ پا رہی ہے۔ لوگوں میں دہشت سا پھیلا ہوا ہے، گلیوں میں جہاں میدان ہے، کھلا جگہ ہے، وہاں میکسک ٹینٹ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ڈرے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں، تو بہت ہی بڑا حادثہ کہا جا سکتا ہے اسے۔
سی کے لال، جو لوگ زخمی ہیں اور بے گھر ہیں ان کے لیے اب کیا بڑی مشکلات ہیں؟ گھروں کا نہ ہونا، دواؤں کی کمی، اسپتال کم ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہیں، تو اصل مشکلات کیا ہیں اب لوگوں کی؟
مشکلات تو گنانا بھی مشکل ہے۔ شروع کرے ہاسپٹل سے، اسپتال سے، جتنا ان کا ڈیزائن کیپیسٹی ہے اس سے بہت زیادہ لوڈ ہے، تو جو اسپتال کے اندر ہے اس سے باہر کمپاؤنڈ میں بھی نیچے زمین پر لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو آفٹر شاکس ہے، کل سے آج تک لگ بھگ 100 آفٹر شاکس آ گئے ہیں، تو اس سے ڈاکٹر لوگ بھی اتنا ہی ڈرے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے دوا کی دکانیں بھی زیادہ تر بند ہیں، جو ڈیلی یوز کے گڈس ہیں اس کی دکانیں بھی بند ہیں، پینے کا پانی کا مشکلات ہے، سینیٹیشن کا پرابلم ہے، بنانا مشکل ہے، اور جو گورنمنٹ مشینری ہے ناکافی ہے اتنے بڑے پیمانے کی بربادی کو ہینڈل کرنے میں، تو کافی دقت نظر آ رہی ہے۔ مگر جو انٹرنیشنل ہیلپ ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، ہندوستان سے کل آیا، چین سے آج آیا، پاکستان سے آ رہی ہے، اور دنیا بھر میں امریکہ سے، آسٹریلیا سے، تو سنائپر ڈاگز کی ضرورت ہے جو کہ ملبے میں سے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کر سکے، ٹرینڈ ریسکیوز کی ضرورت ہے جو کہ نکالنے میں ہیلپ ہو، اور اکوپمنٹس اینڈ مشینز کی ضرورت ہے، خاص کر کے کنکریٹ کو کاٹنے والی جو ہینڈ ہیلڈ مشینز ہوتی ہیں اس کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جو انیکسیسیبل جگہ ہے پہاڑوں میں جہاں روڈ سے جانا پاسبل نہیں ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ریسکیو ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے، تو ضرورتوں کا تو کافی لمبا لسٹ ہے۔ اب دیکھیں، لوگ بہرحال ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور سیوک کوآپریشن جو دکھ رہا ہے وہ بہت ہی انکریجنگ ہے۔ لوگوں نے پینک تو ہے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تو ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے کو مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔
اچھا، آپ نے جس طرح کہا پاکستان سے، انڈیا سے امداد آئی ہے، تو اس طرح کے امداد سے کتنی مدد مل رہی ہے امدادی کاموں میں؟
ایسے جو مدد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سولیڈیریٹی جیسا ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف میں ہم ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس پیمانے پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو باہر سے آنا تو مشکل ہی رہتا ہے، مگر جو آ رہے ہیں اس کا سواگت کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ نے ایئرپورٹ پر 24 hours امیگریشن سروس لگا رکھی ہے، جس سے جو والنٹیئرس بھی باہر سے آنا چاہے ان کو آسانی ہو، مگر ضرورتیں اتنا زیادہ ہیں کہ ہوائی جہاز سے آنے والے ہفتے کے کبھی بھی کافی نہیں ٹھہر سکتی۔ تو گورنمنٹ مشینری بھی اپنا کام کر رہی ہے، آرمی موبلائز ہوا ہے، پولیس موبلائز ہوئی ہے، سول اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، مگر پھر بھی پینک ہے سب سے زیادہ۔ بار بار جو آفٹر شاکس آ رہا ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک بہت بڑا گیا تھا، تو اسے دہشت سا پھیلا ہوا ہے، لوگ گھر جا کے
اندر جانے میں ڈر رہے ہیں اس سے مشکلات اور بڑھ رہی ہے, اور بارش ہو گئی جس کی پاسبلٹیز میٹرولوجیکل آفس کہہ رہا ہے تو دقتیں اور بھی بڑھ جائیں گی, تو ابھی کہنا مشکل ہے.
مقامی سطح پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں یا عملہ ہے تو اتنی بڑی تباہی سے نمٹنے کے لیے ان کو کس طرح کی مشکلات ہیں؟ ان کو
زیادہ تر لوگ تو ایک دوسرے کی مدد ہی کر رہے ہیں, جو باہر سے ہیلپ آ رہا ہے وہ تعداد کو دیکھتے ہوئے ناکافی ہے, اور یہ بھی جو آ رہا ہے ابھی تک مدد تو مینلی کاشمیر ویلی کے لیے ہے, مگر اتنی ہی بربادی تو پہاڑوں میں بھی ہوئی ہے جہاں ابھی پہنچنا بھی مشکل ہے, ریسکیو ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے. اس لیے ابھی یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ کہاں کا حالت کیا ہے. کاشمیر میں تو میں ابھی شہر میں تھوڑا جا کے آیا تو دکھتا ہے کچھ ایریا سیف ہیں, مگر جو سیف ہیں وہاں بھی لوگ دہشت میں ہیں, ڈرے ہیں, سہمے ہوئے ہیں.
یہ تھے نیپال میں مقیم ایک صحافی سی کے لال. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی بی بی سی ورلڈ سروس کے نامہ نگار نوین کھٹکا کو, اور ان سے نیپال میں زلزلے کے دوسرے دن کے تازہ تفصیل پوچھے.
دیکھیے کل جو بہت بڑی بھوچال جو آئی تھی اس کے بعد جو سرچ اور ریسکیو اور ریلیف کی کام آپریشن جو شروع ہوئی تھی وہ چلی رہی تھی, لیکن آج صبح جو ہے ایک اور بڑی 6.7 ریکٹر اسکیل کی, ویسے ان کو آفٹر شاکس کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خود بھی ایک بھوچال ہی ہے, صرف آفٹر شاک نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے چیلنجز اور بڑھ گئی ہے, کیونکہ کل کی بھوچال کے کارن کوئی بلڈنگز جو ہے وہ گرے نہیں تھے, لیکن آج کے کارن وہ اب خطرہ بڑھ گیا کہ وہ بھی گر جائیں گے. تو اور اسی بیچ جو ہے کیجولٹیز کی فگر بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ہم اکثر کاٹھمنڈو کی بات کر رہے ہیں لیکن باہر کیا ہو رہی ہے یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے پکچر.
اچھا تو اب ریسکیو حکام کیا بتا رہے ہیں, ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں یا بڑھنے کا خدشہ ہے؟
ابھی تک تو 2000 پلس کی بات کر رہے تھے ہم, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فگر ہلاکتیں جو وہ بڑھے گی, کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ابھی ہم زیادہ تر کاٹھمنڈو کیپٹل سٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کل کی جو بھوچال تھی اس کی ایپی سینٹر جو ہے وہ کیپٹل سے باہر ٹوارڈز ویسٹ بہت ہی ریموٹ ایریا ہے وہاں کی بات ہے, تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں کافی نقصانیں ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ کی جان گئی ہے, تو اسی لیے آفیشیلس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہاں پہنچنا چاہیے اور اس کو اسیس کرنا چاہیے, تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب وہاں پہنچیں گے اور اس کی حالات اسیس کریں گے اور ہمیں بتائیں گے.
اچھا نوین, بہت بڑی تعداد میں زخمی ہسپتال پہنچے تو ان کی کیا تعداد سامنے آئی ہے, اور کیا ہاسپٹل ان کی طبی امداد کے لیے کافی ہیں؟
نہیں, یہ جو ہے بہت ہی سٹریسفل سچویشن ہے, ابھی ہاسپٹل جو ہے وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہیں, تو اسی لیے بہت سارے جگہ پر اوپن سپیسز جو ہیں وہاں کیمپس لگایا جا رہا ہے, اور وہاں ڈاکٹرز اور میڈیکل جو سٹاف ہیں وہ وہاں جا کر کچھ اپچار وغیرہ کر رہے ہیں, اور ہاسپٹل کافی سٹریسفل ہے, اور باہر کی ہاسپٹل جو ہے وہ ویسے بھی پہلے سے ہی سٹریس تھے, وہاں فیسلٹی اچھی نہیں ہے باہر کاٹھمنڈو سے باہر, وہاں پہلے ہی ہاسپٹلس بہت سٹریس ہیں, تو لوگ ویسے بھی کاٹھمنڈو ہی آتے تھے, اسی لیے سٹریس کاٹھمنڈو کی ہاسپٹل کو بھی بہت مشکل ہے.
تو اب کیا منتقل کیا جا رہا ہے زخمیوں کو وہاں پر؟
منتقل کیا جا رہا ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اگر وہاں جگہ نہیں ملی تو باہر بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ہاسپٹل کے باہر یا کوئی اوپن اسپیس پبلک اسپیس, وہاں ٹینٹ یہ ٹیمپرری حساب سے کام ہو رہی ہے.
نوین, عالمی امدادی ادارے جو ہیں ریڈ کراس وغیرہ, کیا ان کی طرف سے کوئی امداد آئی ہے یا آنے کا کوئی امکان ہے؟
دیکھیے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے یہ جو فارن گورنمنٹس ہیں انہوں نے ہیلپ کی گھوشنا کی ہے, اناؤنس کی ہے, لیکن وہ اب ہیلپ جس کو چاہیے ہے ان تک کیسے پہنچے گی یہ بھی ایک کوشچن ہی ہے ہم پوچھ رہے ہیں, یہ کیونکہ گورنمنٹ کی میکانزم یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. بہت سارے گورنمنٹ جیسے کہ امریکہ, فرانس, یو کے, ایون انڈیا, یہ سب ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ میکانزم ابھی بھی بننی ہے, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ درست ہوتا ہے یا نہیں.
یہ تھے بی بی سی ورلڈ سروس کے نامہ نگار نوین کھٹکا. نیپال میں کل آئے زلزلے کے بعد آج پھر زلزلے کے اور شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت 6.7 بتائی گئی ہے. بھارت, پاکستان اور چین میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. دہلی میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار مرزا عبد الباقی کے مطابق دہلی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. گزشتہ 80 سالوں میں نیپال میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے. ادھر ماؤنٹ ایوریسٹ میں کوہ پیماؤں سمیت 17 افراد کی ہلاکت کے اطلاع موصول ہوئے ہیں. اسی خبر کے تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. اس کی تصویریں دیکھنا چاہیں, ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. اور آگے چل کر پروگرام میں مزید ہم اس پر بات کریں گے, اور پاکستان نے نیپال کو امداد بھیجی اس پر بھی بات ہوگی. سربین ابھی جاری ہے.
انیس کروڑ سے اوپر کی آبادی, قوت خرید اور شرح خواندگی میں اضافہ, پھر بھی کتاب پڑھنے والے چند سو. صرف چند نسلیں پہلے ہر گھر میں کتابیں نظر آیا کرتی تھیں, ہر گلی میں آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھیں. تو اب کیا وجہ ہے کہ کتاب کلچر انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے؟ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نامور شاعر امجد اسلام امجد اور معروف افسانہ نگار نیلوفر اقبال پیر 27 اپریل کو ٹاکنگ پوائنٹ میں بی بی سی اردو سروس کے مہمان ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. آپ اپنے سوالات ہمارے فیس بک کے صفحے پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں یا پھر ہمیں کال کیجیے پاکستان میں 0800-222-275 پر, اور پاکستان سے باہر سے 00952-126-111-139 پر.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سباناس.
پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے میں بے قاعدگیاں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی حالیہ شکست کی وجہ بنی ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریار خان نے کہا,
ہم ہارے نہیں, ہم بری طرح ہارے چاروں میں, تو اس کی تو تشویش ہے مجھے, اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے چور ختم ہوگا ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور ہم ایک راستہ نکالیں تاکہ پاکستان اس درجے پہ پہنچ جائے جو کہ پہلے.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے. بالنگ رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے ڈیل سٹین سرے فہرست ہیں, اور بلے بازوں میں سری لنکا کے کمار سنگاکارا کی پہلی پوزیشن برقرار ہے. پاکستان کے مصباح الحق ایک درجہ ترقی کے بعد 10ویں اور محمد حفیظ ایک درجہ تنزلی کے بعد 42ویں نمبر پر آ گئے ہیں. آل راؤنڈ کیٹیگری میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کی پہلی پوزیشن ہے, البتہ اس زمرے میں کوئی پاکستانی جگہ نہیں بنا سکا. سری لنکن اے کرکٹ ٹیم نے پاکستان اے ٹیم کو ماترا میں پہلے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. پاکستان اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میزبان ٹیم کو 204 رنز کا ہدف دیا, جو اس نے کشال پریرا کی سینچری کی بدولت 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے. اسپین میں جاری بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل جاپان کے کئی نشی کورے اور اسپین کے پیبلو اینڈیوہا کے درمیان ہے. بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر ٹوماس بخ کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر رہے ہیں. ایشین اولمپکس کونسل کے سیکرٹری جنرل رندھیر سنگھ کے مطابق ٹوماس کے دورہ بھارت سے ملک میں اولمپکس کے فروغ میں مدد ملے گی. بھارت اولمپکس 2024 کی بولی کا حصہ بننا چاہتا ہے, لیکن اس کی شمولیت کے امکانات کم ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سباناز سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے سبی میں بم کا ایک دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. سربین میں آگے چل کر اس خبر کی تفصیلات کو سنوائیں گے, لیکن سربین کے نصف وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا. سوریہ شمائلہ خان سے.
نیپال میں زلزلے اور آفٹر شاکس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. زلزلے میں اب تک 2300 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے شہر پشاور میں آندھی اور طوفانی بارش کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برونڈی کے دارالحکومت بجمبورا میں صدر پیری کورون زیزا کو تیسری مدت کے لیے صدر منتخب کیے جانے کے ایک روز بعد ہی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. ملائیشیا میں پولیس نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں ایک درجن کے قریب افراد کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا ہے. شبہ ہے کہ یہ افراد دارالحکومت کوالالمپور میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. امریکی شہر بالٹیمور میں شہریوں نے ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے دکانوں اور پولیس کی کاروں پر حملے کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نیپال میں شدید زلزلے کے باعث ہونے والی تباہی کے بعد پاکستان سے امدادی سامان لے کر خصوصی ٹیمیں نیپال پہنچ گئی ہیں. اس پر میں نے بات کی پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب سے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ نیپال کے زلزلہ متاثرین کو پاکستان سے کیا امداد بھیجی گئی ہے.
نیپال میں جو زلزلہ آیا ہے اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ پوری انسانیت کا حصہ ہے. پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والے لوگوں کو اپنی برادری کا حصہ سمجھتا ہے, اور دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں. وزیراعظم نے جیسے ہی یہ زلزلہ آیا اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی امداد نیپال کو چاہیے ہوگی پاکستان وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کا ہوائی اڈہ بند تھا. جیسے ہی ہوائی اڈہ کھلا ہے تو پاکستان آرمی کے طیارے ابتدائی طور پر طبی امداد لے کر وہاں پر پہنچے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہاسپٹل ہے, اس میں دوائیاں ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, ریسکیو آپریشن ریسورس ہیں تاکہ لوگوں کو ملبے میں سے نکالا جا سکے, زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچایا جا سکے, اور اس کے بعد بھی جو جو نیپال کی ضرورتیں ہوں گی پاکستان اپنی صلاحیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون دے گا.
یہ جو امداد ہے وہ صرف سرکاری طور پر بھیجی گئی ہے یا نجی اداروں نے بھی امداد بھیجی ہے؟
ابھی تو چونکہ ابتدا ہے, پاکستان کے عوام بھی یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کریں گے.
حکومت پاکستان نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ فرض سمجھتے ہوئے یہ کہا, یا نیپال حکومت نے بھی کوئی ریکویسٹ کی تھی پاکستانی حکومت سے امداد کے لیے؟
ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ تو ہمیں نہیں ملی, لیکن اس امداد کو انہوں نے ظاہر ایکسیپٹ کیا ہے, اور ان کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کے طیارے وہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں. تو باہمی رضامندی کے ساتھ یہ نیک کام جو ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے.
جب امداد بھیجی گئی ہے تو تب تباہی کی جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ اتنی خراب نہیں تھی جو آج آئی ہے, تو کیا مزید امداد بھیجی جائے گی کچھ؟
ابتدائی طور پر تو چونکہ میڈیکل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور پرائم منسٹر یہ آفر کر چکے ہیں کہ نیپال کو جس قسم کی بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ جب ہمیں آگاہ کرے گا تو یقیناً پاکستان اپنی صلاحیت اور ہمت کے مطابق, استطاعت کے مطابق میں ضرور پیش رفت کرے گا.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے سبی میں بم کا ایک دھماکہ ہوا. پولیس حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد سائیکل پر نصب تھا, جس کے پھٹنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. اس واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ دھماکہ سبی شہر میں چکر خان روڈ پر ہوا. سبی پولیس کے SHO آصف خجک نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. سائیکل کو گوڑا اسپتال کے قریب ایک اجام کی دکان کے قریب کھڑا کیا گیا تھا. سائیکل پر نصب مواد پڑنے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا. اس دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں SHO کا کہنا ہے. زخمیوں میں ایک بچی بھی شامل ہے. تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے بھی منتقل کیا گیا, جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دھماکے سے اجام کی دکان سمیت متعدد دکانوں کے علاوہ بعض موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا. دھماکے کے باعث شہر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. بم دھماکے کے اس واقعے کی ذمہ داری کلدم بلوچ ریپبلکن گارڈز نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس بم دھماکے کے ذریعے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. سبی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے جنوب مشرق میں اندازاً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. سبی شہر اور اس کے ریلوے اسٹیشن پر پہلے بھی بم دھماکوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اس ہفتے پاکستان میں تعلیم سے متعلق دو اہم رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں، ایک حکومت پاکستان کی اپنی اور دوسری یونیسکو کی۔ ان دونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں پاکستان کتنا پیچھے ہے۔ امبر شمسی نے ہری پور کے ایک اسکول کا دورہ بھی کیا ہے، تفصیل سنیے امبر شمسی سے۔
اس سرکاری اسکول میں صبح کا یہ سبق گڈ مارننگ سے شروع ہو رہا ہے، اور خیر مقدم کے یہ انگریزی الفاظ اپنے ساتھ ان بچوں کے لیے نئی امید بھی لائے ہیں۔ اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور تک ریڈیو سے نشر ہونے والا یہ سبق گورنمنٹ اسکول نمبر 1 ہری پور میں اس پہلی جماعت کو انگریزی اور حساب، گانوں اور انٹریکٹو پڑھائی یعنی مکالمے کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ اسکول کے پرنسپل میر احمد خان نے مجھے بتایا کہ جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو انہیں یقین نہیں تھا کہ اس کا بچوں پر کیا اثر ہوگا، لیکن آغاز کے ایک سال بعد انہیں نتائج مثبت لگے۔
ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، بچے زیادہ داخلہ ہوا ہے اور بچے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پروگرام میں، اور بچوں کا ڈراپ آؤٹ کم ہوا ہے۔ پہلے ڈراپ آؤٹ زیادہ تھا، اب ڈراپ آؤٹ کم ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر پریپئر ہو کے، وہ اپنی کلاس کے لیے تیار ہو کے اپنے ان ٹائم وہ اسکول میں حاضر ہوتا ہے۔
چھ سالہ محمد داماد بھی گڈ مارننگ شوق سے سناتا ہے، وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے اور نابینا ہے۔ محمد داماد کے دادا نے بتایا کہ وہ اپنے پرائیویٹ اسکول جانے والے جڑواں بھائی کو بھی تربیت دیتا ہے۔
ہاں اس کو یہ پڑھاتا ہے، اس کی وہ جو پڑھائی وہ تھوڑی کم ہے، یہ پڑھاتا ہے، یہ سب سکھاتا ہے اس کو۔
کیا سکھاتا ہے؟
بس جو وہ بتاتا ہے اس کو سکھاتا ہے، وہ بولتا ہے پڑھتا ہے، بھائی ایسے نہیں کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے، تمہارا نام یہ ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ پیریڈ ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے یہ والا۔
سرکاری اسکولوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں پڑھائی کے روایتی طریقہ کار کے باعث بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ماہر تعلیم مشرف زیدی کا کہنا ہے کہ معیار تعلیم ایک بڑی وجہ ہے کہ بچے اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں۔
پہلی کلاس میں، کلاس ون میں اگر 100 بچے فرض کریں داخل ہوتے ہیں تو صرف 25 بچے جو ہے وہ کلاس 10 تک پہنچتے ہیں، تو بہت ہی ڈرامیٹک، سب سے بڑا ڈراپ آف۔ لیکن پہلی سے دوسری جماعت تک جاتے ہوئے سب سے بڑی شرح تقریباً 35% جو ہے وہ ادھر ہی گر جاتا۔ جو حکومتی ڈیٹا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے خود نہیں جانا چاہتے۔ جب مطلب فوکس گروپ ڈسکشنز ہوتے ہیں، انٹرویوز وغیرہ ہم کرتے ہیں، پتہ یہ لگتا ہے کہ کلاسوں میں مار پٹائی ہوتی ہے، کلاسوں میں بچوں کو توجہ نہیں ملتی، کلاسوں میں جو معیار تعلیم ہے، جب بچے واپس گھر جاتے ہیں نہ ماں باپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی میرا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے، نہ اس بچے کو یہ کوئی مطلب احساس کمتری بڑھتا جاتا ہے۔
اسی لیے اسلام آباد کی غیر سرکاری تنظیم دا کمیونیکیٹرز نے براڈ کلاس کے نام سے یہ ریڈیو سبق کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام سبق سرکاری نصاب پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے لیے خصوصی گانے بنائے جاتے ہیں اور 5 مختلف کرداروں کے ذریعے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھاتے ہیں۔ ان کرداروں میں ایک طوطا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ایک استاد شامل ہیں۔ دا کمیونیکیٹرز کے علاوہ اس پروگرام کے عمل میں برطانوی تنظیم آکسفرڈ پالیسی مینجمنٹ اور دارالحکومت اور صوبائی خیبر پختونخوا کے تعلیم کے محکمے شریک ہیں، لیکن یہ پروگرام فی الحال صرف اسلام آباد اور ہری پور کے سرکاری اسکولوں میں نشر کیا جا رہا ہے۔ دا کمیونیکیٹرز کی مینیجنگ ڈائریکٹر فاخرہ نجیب نے بتایا کہ 80,000 بچے براڈ کلاس کو سن رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں خاص ریڈیو سیٹ خود بنانے پڑے۔
موبائل میں بھی ریڈیو ہے، لیکن کیونکہ یہ ساؤنڈ پہ تھا سارا، تو ہمیں اچھی ساؤنڈ کوالٹی چاہیے تھی، ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے لیے، آفٹر اسکول بچوں کے لیے، یا ایک ایسی کلاس جس میں بچوں کے تعداد 30 سے ابو ہو۔ دوسرا جو ہمارا چیلنج تھا وہ بجلی کا تھا، پھر ایک ایسا ریڈیو سیٹ جس کے اندر یو پی ایس سسٹم ہو اور گڈ ساؤنڈ کوالٹی۔ تو ہم نے لوکل طور پہ خود ہمارے انجینئرز نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا اور ایک سیٹ ہم نے کلاسیفائڈ بنوایا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں کی انگریزی تلفظ کے علاوہ اساتذہ کو بھی ساتھ ساتھ تربیت حاصل ہوتی ہے۔
ٹیچرز کی کیپیسٹی کے لیے جب ہم نے کام کیا تو اس میں 2 ٹریننگز ہیں، ایک 3 دن کی اور ایک 2 دن کی فالو اپ۔ 3 دن کی انیشل ہے، 2 دن کی فالو اپ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 ٹائمز چلتا ہے، تو ایک ٹیچر کے لیے آن گراؤنڈ وتھ ان کے بچوں کے کلاس روم کے اندر ایکچوئل انوائرمنٹ میں 100 دن کی ٹریننگ ہے۔ تو ٹیچرز سے جب ہم نے شیئر کیا تو ٹیچر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی بہت ساری کریکشنز ہوئی ہیں۔
یونیسکو کی حالیہ رپورٹ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں پاکستان اپنے تعلیمی اہداف تک نہیں پہنچا۔ اسکول میں سبق اور کھیل ملایا جائے، ان اہداف کی جانب یہ ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے۔ अंबर शमसी, BBC हरिपुर।
इस्लामाबाद में इन दिनों एक निजी अदबी मेला लगा है, जहां यह पहला मौका है कि ख्वाजा सराओं के मसाइल के मौजू पर एक मुबाहिसा रखा गया। इस मुबाहिसे में भारत और पाकिस्तान से ख्वाजा सराओं ने शिरकत की और अपने वजूद से जुड़े मसाइल पर रोशनी डाली। उन शुरका में ख्वाजा सरा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है लक्ष्मी में हिजरा। नामा निगार नुफ़त मलिक ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से गुफ्तगू की है और पहले यही पूछा कि इस किताब को लिखने का फैसला उन्होंने क्यों किया।
मैंने फैसला नहीं किया था किताब लिखने का। किताब यू वैशाली रोड़े एक बड़ी फेमस पत्रकार थी और रिपोर्टर थी। उन्होंने मेरा दौर देखा है जब मैं उतनी फेमस नहीं थी और मतलब सिर्फ डांसर करके लोग मुझे जानते थे। तो मैं बोली एट दिस एज अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो मतलब मुझे बुढ़ापा, आप मुझे पहले बुढ़ापा आने से पहले ही, अभी तो मैं जवान हूं। पर उन्होंने कहा कि हमारे समाज पे बहुत कम लिटरेचर है और बहुत कम किताबें हैं।
बरे सगीर में आम तासर ये पाया जाता है कि हिजराज और ख्वाजा सरा का ताल्लुक जो है वो माशरे के निचले तबके से होता है, तो ऐसे में आपकी किताब, आप क्या समझती हैं, मदद करेगी इस तासर को बेहतर करने के लिए?
एक दरवाजा तो खुला है हकीकत का, क्योंकि मेरे किताब में मैंने सब हकीकत लिखी हूँ, तो एक दरवाजा तो, और लोगों को अगर आत्मा से अपनी रूह से सोचना चाहेंगे कि ये भी हमारे आंगन के बच्चे हैं, तो ठहराव लाके अपनी सोच में वो जरूर सोचेंगे कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है।
ऐसे में आपकी फैमिली की क्या सपोर्ट है?
मेरी माँ का एक कहावत था, देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, कुछ भी हो मेरा बच्चा है। और हकीकत में ख्वाजा सराय के एक बार पिता और भाई दूर कर देते, माँ और बहन कभी नहीं दूर। ममता बड़ी बुरी चीज है।
पाकिस्तान का जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ख्वाजा सरा को लेके, उसको देखा आपने, उसके बारे में आपकी क्या राय है या इंडिया में कैसे उसको परसीव किया गया?
2009 और आज 2015 चल रहा है, स्थिति यहाँ बदली नहीं है, जबकि बहुत बदलाव हो जाना चाहिए था मुख्य धारा में। जैसे देखिए आज इंडिया में एक साल हुआ है, अब सारे कॉलेजेस में ये मतलब सर्कुलर चला गया है कि सारी इक्विटीज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया है वहां पे हमारे लोगों को ये क्या कहते हैं सेपरेट बाथरूम होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर करके बॉक्स होगा अलग, और स्कूल में भी जो बच्चे अलग हैं तो उनको काउंसलिंग होगी कि माँ बाप को स्टेपल अमाउंट दिया जाएगा, इन बच्चों को घर से नहीं मिले, क्योंकि घर से जब बच्चा निकल जाता है तो उसका पूरा वजूद आप मिटा देते हो।
जब आप पब्लिक फिगर बन गई और आपने बोलना शुरू किया अपनी कम्युनिटी के लिए, तो क्या ऐसा हुआ कि आपकी हिजरा कम्युनिटी में से ही लोग आपके खिलाफ हुए हो?
हजारों बार मुझे समाज से बाहर निकाल दिया गया, बहुत बार मुझे वापस दंड दे के, मतलब कहते ना हुक्का पानी बंद कर दिया गया
मेरा,
हाँ जुर्माना लगा बहुत बार। पर मैं तो मतलब वो बदक होते हैं ना, डक जिसे कहते हैं, मैं उसके जैसी हूँ, आप मेरे पे कितना भी पानी डालो तो वो चिपकता नहीं है मेरे पे। हाँ मतलब
लेकिन क्यों उन्होंने ऐसे किया?
देखिए बहुत ये मेन स्ट्रीम से बहुत हटके समाज है और बहुत छोटा सा समाज हो गया है ना, और इस समाज के पास सर्वाइवल के कोई तरीके ही नहीं थे। जो ट्रेडिशनल तरीका है बधाई मांगना, नाच गाना करना, या भीख मांगते हैं या अपने बदन को बेचते हैं।
मैंने एक जगह आपके एक इंटरव्यू के दौरान पढ़ा कि आपने कहा था कि डांस और एक्टिविज्म दोनों में कोई फर्क नहीं है।
हाँ मतलब मैंने डांस मैंने सीखा बचपन से ही, मैंने डांस सीखा और वही मुझे मतलब मेरे डांस ने मुझे सुकून दिया। जब जमाने से थक जाती थी, लोगों के ताने बाने से थक जाती थी, तो वही मैं डांस क्लास चलाती थी पहले, और बाद में मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर बनी बहुत फेमस बॉलीवुड में। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तवायफ होना चाहिए, मुझे तो रकासा होना चाहिए, तो मैं लेडीज बारों में भी नाची हूँ और बहुत फेमस डांसर भी रही हूँ वहां पे। तो मैंने जो मन चाहा वो करा, सिर्फ मैंने भीख और अपने बदन को नहीं बेचा।
बॉलीवुड में जिस तरह से दिखाया जाता है हिजराज को और जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
نہیں ابھی تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا آج کے 5-6 سال پہلے, اور اس کے لیے ہم نے آواز بھی اٹھائی. اور مطلب جیسے میں نے سلمان یا سنجے دت یا بہت سارے سیلیبریٹیز کے میں بہت قریبی رہی ہوں, اور آج بھی میرے بہت اچھے سمبندھ ہیں بالی ووڈ کے ساتھ. تو لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ ہے.
کیا کہیں گے آپ کے پاکستان میں جو اس وقت خواجہ سراز کے اندر جو ایکٹیویزم کریٹ ہو رہا ہے اور جس طرح سے این جی اوز سامنے آ رہی ہیں, تو یہ بات کس طرف نکلے گی؟
میں ہمیشہ چاہوں گی کہ یہ مکھیہ دھارا سے جڑے اور انہیں بھی فتح حاصل ہو. جو انسان ہونے کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں یا میں لڑ رہی ہوں, کوئی جدا نہیں ہے, وہ ایک ہی ہیں, ہم ایک ہی آنچل کے بچے ہیں.
مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے یہ زندگی اور یہ ڈانس اور یہ کریٹیویٹی جو آپ کے اندر بھری ہے کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ کیا ہے آپ کے لیے یہ سب چیزیں؟
میں کہتی ہوں کہ وہ پروردگار نے ہم جیسوں کو بہت ٹیلنٹ کے ساتھ بھیجا ہے, اور میں اکیلی لکشمی نہیں ہوں. یہ لکشمی لکشمی بنی کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے وہ سہارا دیا اور میرے لوگوں نے میرے پہ وشواس رکھا.
نخبت ملک بات کر رہی تھی لکشمی نارائن ترپاٹھی سے. سربین ابھی جاری ہے.
انیس کروڑ سے اوپر کی آبادی, قوت خرید اور شرح خواندگی میں اضافہ, پھر بھی کتاب پڑھنے والے چند سو. صرف چند نسلے پہلے ہر گھر میں کتابیں نظر آیا کرتی تھیں, ہر گلی میں آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھیں. تو اب کیا وجہ ہے کہ کتاب کلچر انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے؟ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نامور شاعر امجد اسلام امجد اور معروف افسانہ نگار نیلوفر اقبال پیر 27 اپریل کو ٹاکنگ پوائنٹ میں بی بی سی اردو سروس کے مہمان ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. آپ اپنے سوالات ہمارے فیس بک کے صفحے پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں یا پھر ہمیں کال کیجئے پاکستان میں 0800-222-275 پر, اور پاکستان سے باہر سے 0092-512-6111-139 پر.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور سربین میں اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا. سنیے وسعت اللہ خان سے.
ابھی یہ طے نہیں کہ سبین محمود کو کس نے اور کیوں مارا, مگر پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز اور سب سے کثیر الاشاعت 3 اردو اخبارات نے اس قدر احتیاط برتی کہ یہ تو بتایا کہ سبین ایک سیمینار کے انعقاد کے بعد ہلاک کر دی گئی, مگر کون سا سیمینار یہ نہیں بتایا. البتہ سوائے ایک کے تمام انگریزی اخبارات نے بتایا کہ سیمینار کا موضوع تھا بلوچستان پہ خاموشی توڑی ہے. ذرا سوچئے, بلوچستان کا نام اگر کردستان, کشمیر, شنجیانگ, چیچنیا یا مشرقی تیمور ہوتا تو اردو میڈیائی قوانین کی جرت رندانہ کن بلندیوں پہ ہوتی. کوئی نام لے نہ لے, مگر بلوچستان توجہ کی متلاشی بنیادی انسانی جبلت کا دوسرا نام ہے. میرا 2 سالہ بیٹا واسے نہ ماں کی طرف سے بلوچ ہے نہ باپ کی طرف سے, پھر بھی آج صبح اس نے میرے سر پہ اپنا کھلونا دے مارا کیونکہ میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا. حالانکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, لیکن ٹی وی چینلز کی ٹاک شاپس کے شرکا سے یہ بات طریقے طریقے سے کہلوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس واردات میں ذاتی بغض, خاندانی کینے, خفیہ غیر ملکی ہاتھ یا انتہا پسند و دہشت گرد تنظیموں کے ملوث ہونے کا امکان ہے. ضروری نہیں کہ اس قتل کا تعلق بلوچستان کے موضوع پہ سیمینار یا اس کے انعقاد سے ہو, کیونکہ سبین کو ایک عرصے سے طرح طرح کی کثیر سمتی دھمکیوں کا سامنا تھا. اس لیے ممکن ہے کہ کسی عیار قاتل نے ان کی ہلاکت کے لیے ایسا وقت چنا کہ انگلیاں خود بخود بلوچستان کے بارے میں حساس اداروں کی جانب اٹھ جائیں. تاہم فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے افسوسناک واقعے کی بروقت مذمت اور سبین کے قاتلوں کی گرفتاری میں مدد کے لیے انٹیلیجنس اداروں کے تعاون کی یقین دہانی کے بعد چیمے گوئیاں ختم ہو جانی چاہیے. یہ بھی خطرہ ہے کہ پاکستان میں بھاری چینی سرمایہ کاری اور گوادرتا کاشغر کوریڈور منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ملک دشمن طاقتیں مزید وار کریں, لہذا ایک دوسرے پہ خامخواہ انگشت نمائی کے بجائے اتحاد و یکجہتی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے, اور اس پس منظر میں بری فوج کے سربراہ کے حالیہ انتباہ کو بغور سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت کاری اور اس کے مددگاروں کو سختی سے کچل دیا جائے گا. مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ سبین محمود کے قتل کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ وضاحت بازی از خود ہے یا کسی کے مشورے پہ ہے، اور انہی ٹاک شاپس میں بیٹھا کوئی ٹیلی افلاطون کیوں کہنے کو تیار نہیں کہ صرف سبین کا قتل ہی نہیں بلکہ اس طرح کے دیگر ہائی پروفائل کیسوں بشمول بے نظیر بھٹو کیس اور عام شہریوں کی ماورائے عدالت جبری گمشدگی اور قتل میں ملوث مجرموں کو تلاش کر کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اب تک اس بابت جو بھی تحقیقاتی سفارشات مرتب ہوئیں ان پہ عمل درآمد کو اولویت دی جائے تاکہ ریاستی رٹ پہ اعتماد چاروں طرف سے ڈسے شہریوں پہ بحال ہونا شروع ہو۔ کوئی بھی جلیبیانہ گفتگو کا ماہر کیوں سیدھے سیدھے نہیں کہتا کہ واقعات کی فوری رسمی رپورٹیں طلب کرنے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں یا پھر عدالتی کمیشن بٹھا کے ان کی نتیجہ خیز سفارشات کو تہہ خانے میں رکھنے کی عادتی ورزش سے آگے بھی اب بڑھا جائے تاکہ واقعی یقین ہو سکے کہ ریاست نامی کوئی محافظ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ سب میں کہہ تو رہا ہوں لیکن کس سے؟ امید تو یہ بندھائی جا رہی تھی کہ تنگ نظری اور دہشت گردوں کے گرد جوں جوں گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، تو خوف کی فضا چھٹتی چلی جائے گی اور ہر طرح کے قومی مسائل پہ مدلل مکالمے کی روایت اور رواداری بحال ہوتی چلی جائے گی، مگر یہاں تو حالات بقول اسد اللہ خان غالب یوں ہیں کہ کون نا ہنجار رہا ہوا ہے، گورے کی قید سے چھوٹا تو کالے کی قید میں آ گیا۔ ایک بلوچی لوک گیت کے بول ہیں، میں نے زندگی ناپ کے دیکھی یہ بالشت بھر ہی ہے۔
اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے دبئی سے، شازیہ داؤد لکھتی ہیں، ابھی ابھی سیربین سن کر فارغ ہوئی ہوں، آج تو خطوں کی محفل میں جہاں نما کا سوگ ہی منایا جاتا رہا، اور آپ لوگ خود بھی تعزیت کرنے والوں میں شامل ہو گئے، گویا جوا مرگ پروگرام کے خاتمے میں آپ کا کوئی ہاتھ ہی نہ ہو۔ فیفی ہارون کا پروگرام بہت کامیاب جا رہا ہے، جو لوگ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کو بند کروانے کے در پہ ہیں نہ جانے وہ کب اپنی توپوں کا رخ فیفی ہارون کے پروگرام کی طرف کر دیں گے، اس لیے جتنے دن بھی یہ دلچسپ پروگرام سن سکیں غنیمت ہے۔
شازیہ صاحبہ، اگر ان لوگوں کی کوششوں سے بالی ووڈ راؤنڈ اپ بند نہیں ہو سکا تو آپ کا پسندیدہ پروگرام کیسے بند ہو جائے گا؟ ویسے ہر پروگرام کی ایک عمر طبیعی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی نیا پروگرام آ جاتا ہے، زندگی کی طرح پروگراموں کا پہیہ بھی اسی طرح چلتا ہے۔
تحصیل گمبٹ ضلع خیر پور سے آوا سندھ لکھتے ہیں، میں نے 8 جنوری کو ایک خط ارسال کیا تھا جو آج تک نشر نہیں ہوا۔
اس لیے حضور کہ آپ نے اپنا نام پتہ مکمل نہیں لکھا تھا، جعلی فرضی اور مصنوعی ناموں سے بھیجے ہوئے خطوں پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے۔
بہرحال آج کے خط میں وہ لکھتے ہیں، آپ کے نامہ نگار افغانستان کی سنگلاخ وادیوں، عراق اور کویت کے سنسان ریگستانوں اور بلوچستان کے دور افتادہ دیہاتوں سے ہمیں تازہ ترین اطلاعات ارسال کر کے جو عظیم کارنامہ انجام دیتے ہیں اس کی داد الفاظ میں نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے تو مارک ٹلی، یاور عباس اور رضا علی آبدی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور گمبھیر سے گمبھیر صورتحال کو ان کی کومل آواز اور ٹھہراؤ والے لہجے میں سنا ہے۔ آج تیز رفتاری کا زمانہ ہے اور معمولی سی بات بتانے کے لیے بھی خبر خواں ہوا کے گھوڑے پر سوار دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی شکر ہے کہ بی بی سی کی خبروں کے مواد یا تبصروں کی زبان میں کوئی جذباتیت یا سستا پن نہیں ہوتا، بلکہ حقائق کو حقائق کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ کاروباری نیوز چینلوں پر اب اس طرح کی متانت، سنجیدگی اور پروفیشنل رکھ رکھاؤ مفقود ہو گیا ہے۔ اردو سروس کے جن پرانے لوگوں نے یہ شاندار روایت قائم کی تھی، کبھی کبھی ان سے ملاقات ضرور کروا دیا کیجیے۔
آواز سندھ صاحب، ہم مناسب موقعوں پر پرانے ساتھیوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہی رہتے ہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگراموں کی پسندیدگی کے لیے ہم سب کا شکریہ قبول فرمائیے، اور مستقبل میں بھی ہمیں اپنے مشوروں سے نوازتے رہیے۔
امن آباد بدین سے عبد الحکیم جروار لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں نہ صرف لاؤڈ سپیکروں پر نفرت انگیز اور فرقہ وارانہ اعلانات نشر ہوتے ہیں، بلکہ سڑک کے کنارے لاریوں اور ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنے ہوئے ہوٹلوں میں مولویوں کی فرقہ وارانہ تقریروں کے ٹیپ دن رات چلائے جاتے ہیں، اور یہ سب سندھ کی دھرتی پر ہو رہا ہے جو کہ وسیع المشرب صوفیوں کی آماجگاہ رہی ہے اور جہاں رنگ نسل اور عقیدے سے ماورا ہو کر محض انسانیت کی سطح پر سوچنے والے درویشوں کا کلام گلی گلی گونجتا رہا ہے۔
عبدالحکیم صاحب، جو لوگ فرقہ پرستی اور باہمی دشمنی کا زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے علم میں شاید یہ بات نہیں کہ اس طرح کی منافرت پھیلانا اب قابل دست اندازی پولیس جرائم کی ذیل میں آتا ہے اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والے شخص کو موقع پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
چک نمبر 137 ہارون آباد سے غلام حیدر چیما لکھتے ہیں، سیربین میں اکثر اوقات خبروں پر تبصرہ اور پھر مختلف تجزیے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ فیچر کا ٹائم ہی نہیں بچتا، چنانچہ کبھی خطوں کا پروگرام گول کر دیا جاتا ہے، کبھی کھیل کے میدان پر چھری چل جاتی ہے۔
غلام حیدر صاحب، اکثر تو نہیں، البتہ کبھی کبھار ایسا ضرور ہو جاتا ہے۔ مثلا سال 2014 کے دوران صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے خطوط نشر نہ ہو سکے۔ جب کوئی طے شدہ پروگرام یا کوئی مستقل فیچر کینسل کیا جاتا ہے تو اس کو پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے،
مثلا کوئی ہنگامی صورتحال یا اسی روز پیش آنے والا کوئی ایسا المیہ جس کی تفصیلات مسلسل مل رہی ہوں۔
چونکہ خود سامعین بھی ان تفصیلات کا شدید انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم ہفتہ وار فیچر کا وقت بھی تازہ ترین تفصیلات کے لیے وقف کر دیتے ہیں، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔
غلام حیدر صاحب مزید لکھتے ہیں، آپ کے پروگرام سنتے ہوئے اتنے برس ہو گئے لیکن ایک بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے یہاں سے خبریں پڑھنے والے افراد ضرورت پڑنے پر ہر طرح کے ماہرین سے بڑی کامیاب گفتگو بھی کر لیتے ہیں، یعنی جب حالات تقاضا کریں تو آپ لوگ خبر خواہ کے بجائے فوراً ایک ڈاکٹر، انجینئر، بینکار، اکاؤنٹنٹ، ماہر فلکیات، ماہر اراضی، ماہر نفسیات، ماہر قانون اور ماہر معاشیات کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ایک فرد کے لیے اتنے شعبوں میں مہارت کس طرح ممکن ہے؟
آپ نے درست کہا چیما صاحب، کسی انسان کے لیے علم کی ہر شاخ میں مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ صحافی ہر علم کا ماہر تو نہیں ہوتا لیکن مختلف علوم سے شناسائی ضرور رکھتا ہے اور کچھ معلومات وہ ضرورت پڑنے پر دیگر ماہرین سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہی عمل ہمارا ہوم ورک کہلاتا ہے۔ صحافی تمام علوم کا ماہر تو نہیں ہو سکتا لیکن ہوم ورک کا ماہر ضرور ہوتا ہے۔
ضلع سانگڑ سے گوپال داس کھتری لکھتے ہیں، میں ایک دستکار ہوں اور میں نے ایک ایسا انوکھا لباس تیار کیا ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانا ہے لیکن میرے پاس ان کا پتہ نہیں ہے، کیا آپ لندن میں ان کا ایڈریس فراہم کر سکتے ہیں؟
ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے خطوط ملتے رہتے ہیں جن میں گینیس بک والوں کا پتہ دریافت کیا جاتا ہے، تو ایسے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ وہ کاغذ پینسل تیار کر لیں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پتہ بتانے والے ہیں۔
تو اس دوران میں اگلا خط پڑھ لیا جائے؟
جی ہاں جی ہاں، یہ گوپال صاحب جب تک کاغذ پینسل تیار کرتے ہیں ہم ایک خط پڑھ لیتے ہیں۔
دادو سے ابراہیم لگاری لکھتے ہیں، میں انٹر کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں تعلیم کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میٹرک کا طالب علم انگریزی کا ایک جملہ تک نہیں پڑھ سکتا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن معیار تعلیم کے بارے میں پروگرام نشر کیا کریں تاکہ سندھ میں تعلیم کا معیار بہتر ہو سکے۔
پہلی بات تو یہ ہے ابراہیم صاحب کہ آپ سندھ کے علاوہ تمام صوبوں کے معیار تعلیم سے کس طرح مطمئن ہیں؟ کیا آپ نے سرحد، بلوچستان اور پنجاب کے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا دورہ کر کے وہاں کی تعلیمی اور تدریسی حالت کا جائزہ لیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار تعلیمی موضوع پہ پروگرام پیش کرنے لگیں تو اس سے آپ کے صوبے میں معیار تعلیم کس طرح بہتر ہو جائے گا؟ آپ کے ذہن میں تو پوری اسکیم ہوگی نا، تو ذرا ہمیں بھی آگاہ کیجیے۔
اور اگر گوپال صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کاغذ قلم سنبھال لیا ہے تو گینیس بک والوں کا پتہ سن لیجئے، 3rd فلور، 184 ڈرماؤنٹ اسٹریٹ، لنڈن، NW1 3HP۔
جہاں یہ غور سے نوٹ کر لیجئے، 184 یعنی 184 ڈرماؤنٹ اسٹریٹ ہے، DRUMMOND۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسرز تھے اطہر قاسمی اور عمر آفریدی۔ لندن تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائرہ خان کی زبانیں۔
نیپال میں زلزلے اور آفٹر شاکس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. زلزلے میں اب تک 2300 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے شہر پشاور میں آندھی اور طوفانی بارش کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برونڈی کی دارالحکومت بوجمبورا میں صدر پیری کورنزیزہ کو تیسری مدت کے لیے صدر منتخب کیے جانے کے ایک روز بعد ہی پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. ملائیشیا میں پولیس نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے تعلق کے شعبے میں ایک درجن کے قریب افراد کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا ہے. شبہ ہے کہ یہ افراد دارالحکومت کوالالمپور میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. امریکی شہر بالٹیمور میں شہریوں نے ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے دکانوں اور پولیس کی کاروں پر حملے کیے ہیں. اور شامی جہادیوں کے ہاتھوں مغوی بنائے گئے سویڈن کے دو شہری واپس ملک اپنے خاندان کے پاس پہنچ گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.